سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔
ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی حبیبه ونجیبه وخیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشیر رحمته ونذیر نقمته سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد۔ وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله، قال الحواريون نحن انصار اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ذکر اہل بیت کے لیے، ذکر سید الشہداء کے لیے جمع ہوں، اور اس ذکر کے ذریعے سے اس ہدف اور مقصد کو حاصل کر سکیں کہ جسے زیارت عاشورہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد۔ پروردگار، تو میری حیات کو محمد و آل محمد کی سی حیات قرار دے۔ و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ پروردگار، تو میری موت کو محمد و آل محمد کسی موت قرار دے۔ تو یہ مجلس در حقیقت، یہ ذکر حسین ابن علی، یہ فاطمہ کے لال کا تذکرہ، یہ ہے ہی اس دعا کو پورا کرنے کا مقدمہ کہ اس گفتگو میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے، جس کو فضائل کا حصہ کہا جاتا ہے، اس میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت جیسی حیات کیسے گزاری جائے، اور جو دوسرا حصہ ہے مصائب کا، اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جیسی موت انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو در حقیقت اس دعا کو اگر کسی مقام پر عملی دیکھنا ہے، پریکٹیکل دیکھنا ہے، تو وہ مجلس عزا ہے۔ تو اس سلسلے میں انسان جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم ہر سال ذکر حسین ابن علی کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر میں آپ کی خدمت میں ابتدائی طور پر صرف چند باتیں پیش کر کے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم بہت چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنی زندگی میں سید الشہداء کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ اور جز بنا سکتے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام نے اس جانب ہماری رہنمائی کی ہے کہ تم بہت چھوٹے چھوٹے کام کر کے، جو ظاہری طور پر زیادہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود تم اس چھوٹے سے کام سے اپنے آپ کو متصل کر سکتے ہو، اپنے قلب کو جوڑ سکتے ہو سید الشہداء کے ساتھ۔ کہا کہ جب بھی پانی پیو تو حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کرو۔ اب ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو پانی پینے کے علاوہ کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں لگنا، پانی پیتے ہوئے صرف آپ نے یاد کرنا ہے، صرف آپ نے ایک ذکر کرنا ہے اپنے ذہن میں کہ سید الشہداء اس گرمی کے عالم میں جب آپ جانتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے اور آپ کو پیاس لگتی ہے، پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، میں یہاں پر ابھی آپ کے سامنے اگر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ گفتگو کروں تو اس میں کئی دفعہ مجھے پانی پینا پڑے گا، تو اس پیاس کی شدت میں جب انسان بہت زیادہ عطش کے عالم میں ہو اور عطش کے عالم میں جب پانی پیے اور وہ پانی اس کے جگر کو ٹھنڈا کرے اور وہ پیاس بجھ جائے، تو کہا کہ اس موقع پر صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل میں اس احساس کو پیدا کرو کہ فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں کتنا پیاسا تھا۔ اسی طرح سے کہا کہ جب حسین ابن علی کا نام سنو صلوات بھیجو، ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، دشمنان یہ امام صادق کی روایت ہے کہ جب بھی ہمارے جد کا نام سنو صلوات بھیجو سلام بھیجو، جب بھی ہمارے جد کے قاتلوں کا ذکر سنو، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، کئی دفعہ ذکر ہو رہا ہے امام حسین کے قاتلوں کا، بار بار باواز بلند نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مجلس کا وقت ہے، تو لیکن جب بھی ذکر سنو امام حسین کا صلوات بھیجو، جب بھی ان کے دشمنوں کا ذکر سنو تو ان پر لعنت بھیجو، اور جب بھی اصحاب حسینی کا ذکر سنو، امام صادق کہتے ہیں کہ اپنے دل میں اس جملے کو دہراؤ کہ یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اسی مقام پر فائز ہو جاتا جس مقام پر آپ فائز ہو گئے۔ تو بہت ہی ظاہری طور پر اگر میں اور آپ توجہ کریں تو بہت ہی معمولی سے اور بہت ہی چھوٹے کام ہیں، لیکن ان چھوٹے اور معمولی کاموں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو وصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں امام حسین کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ وہ کیا عزیزان گرامی قدر، عادت ڈالیں میں اور آپ فرش عزا پر بیٹھنے کی۔ درست ہے کہ بہت زیادہ دنیا نے ترقی کر لی ہے اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو آپ لائیو مجلس بھی سن سکتے ہیں، ریکارڈڈ مجلس بھی سن سکتے ہیں، آپ کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی قدر جو فرش عزا کی تاثیر ہے، جو اس فرش پر بیٹھنے کی تاثیر ہے، اسی لیے آپ دیکھیے نا کہ زمان و مکان کو اسلام نے ایک خاص اہمیت دی ہے۔ اسی لیے جب آپ حج پر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جب تک ہمت ہے طواف کرو، جب ہمت ختم ہو جائے نماز پڑھو، لیکن جب نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو، کہ بیٹھو اور بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کو دیکھو، یہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح سے جب حرم سید الشہداء میں جاتے ہیں تو علماء بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں اور آپ صرف جاتے ہیں، اب زیارت پڑھ لی، اب کیا کریں، تو واپس آ جاتے ہیں ہوٹل میں۔ کہا کہ نہیں، اگر کچھ کرنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا، کچھ پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، کوئی دعا پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، کوئی زیارت پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، بیٹھو اور بیٹھ کر کے ذریعہ سید الشہداء کو، گنبد سید الشہداء کو دیکھو، کیونکہ کہیں اور اگر جا کر کے بیٹھو گے وہ تمہاری عبادت شمار نہیں ہوگا، یہاں پر بیٹھنا تمہارا عبادت شمار ہوگا۔ تو زمان و مکان کو، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ وہی روٹین کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ عام دنوں میں گزارتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ میں، کہ جو شعبان میں آخر میں ارشاد فرمایا تھا، اس میں کیا ارشاد فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ جو خدا کو پسند ہے، مکان ایسا مکان ہے کہ جو خدا کی نظر میں برگزیدہ ہے اور مخصوص ہے۔ تو فرش عزا کی اپنی اہمیت ہے، فرش عزا کا اپنا مقام ہے، گرچہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں آ سکتا، مجبوری ہے، لائیو مجلس سن رہا ہے، ریکارڈڈ مجلس سن رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آ سکتا ہے کم از کم اس دو مہینے میں کچھ دیر ضرور ایسے نکالے کہ جس میں فرش عزا پر بیٹھ کر اس گفتگو کو بھی سنے کہ جو امام حسین سے قریب کرے، اور ساتھ اس فرش عزا کی جو برکتیں ہیں، جو توفیقات ہیں، اس سے بھی بہرہ مند ہو۔ لیکن اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ایک ذمہ داری جو بانیان پر عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجلس کے اوقات کو مشخص کیا جائے، اور مجلس کو اسی وقت پر شروع کیا جائے، مجلس کو اسی وقت پر ختم کیا جائے جو دیا گیا ہے، تاکہ جو شرکت کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب ہم جائیں گے تو کیا ہو رہا ہوگا، ہمیں کتنا وقت لگے گا، ہم کب تک واپس آ سکتے ہیں اور اپنا بقیہ روٹین کے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات مجلس کا وقت دیا ہوا ہے 9 بجے کا اور آپ جب وہاں پر 10 بجے بھی پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابھی تک مولانا نے گفتگو شروع نہیں کی ہے, اور اس کے بعد پھر 10:15 بجے مولانا گفتگو شروع کر رہے ہیں اور وہ 11 بجے ختم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر نوحہ ہو رہا ہے اور ماتم ہو رہا ہے اور نظر و نیاز, صبح سب نے آفس جانا ہے. تو بانیان بھی اپنی طرف سے ذمہ داری کو ادا کریں, شرکت کرنے والے بھی غفلت نہ برتیں فرش عزا پر بیٹھنے سے, تاکہ میں اور آپ مشترکہ طور پر ایز اے سوسائٹی, بطور معاشرہ میں اور آپ ترقی کر سکیں اور راہ حسین ابن علی پر چل سکیں, اور اپنے قلوب کو نور حسین ابن علی سے منور کر سکیں, اپنی حیات کو محمد و آل محمد کسی حیات بنا سکیں, اور اپنی موت کو محمد و آل محمد کسی موت بنا سکیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. قرآن مجید کا 61 سورہ, سورہ مبارکہ صف, اور آیت کی نشانی ہے 14 نمبر کی آیت. پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے, یا ایہا الذین آمنو, اے وہ لوگ کے جو ایمان لے آئے. یعنی اب گفتگو ان لوگوں سے نہیں ہو رہی جو بالکل بیسک مرحلے پر ہے, نہیں, کیونکہ جو بالکل بیسک مرحلے پر ہیں ان کو قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنو آمنو, ابھی تم مکمل ایماندار نہیں ہوئے ہو, ابھی تھوڑا ایمان کے مرحلے پہ آگے بڑھو. جو تم نے کلمہ پڑھا ہے, اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہو, اس کلمے کو, اس دین کو, اس اسلام کو اپنے وجود پر نافذ کرنا شروع کرو, دل و جان سے اسلام کو قبول کرو, ایمان لاؤ, مزید ایمان لاؤ, مزید آگے بڑھو. لیکن ایک مقام پر پہنچنے کے بعد پروردگار متعال کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اب تم اس مقام تک پہنچ چکے ہو, اب تم اس گریڈ تک پہنچ چکے ہو, کونو انصار اللہ, کہ تم اللہ کے مددگار بن سکتے ہو. پروردگار کہہ رہا ہے اللہ کے مددگار بنو. اب یہاں پر جو بنیادی ترین اور بیسک کوشچن ہے کہ جس کو مفسرین نے ڈسکس کیا ہے, وہ یہ کہ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے, سوال ہے یا نہیں؟ مدد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس میں کوئی نقص پایا جاتا ہو. مثال کے طور پر, اب مجھے پانی پینا ہے, مثال کے طور پر, تو مجھے کسی کی ضرورت ہے کہ جو پانی ڈال کے دے. کیوں؟ کیونکہ میں خود اتر کے نہیں جا سکتا, جاؤں گا پانی لوں گا واپس آؤں گا مجلس ڈسٹرب ہو جائے گی. یعنی کوئی ضرورت ہے میری کہ جس میں مجھے مدد کی ضرورت ہے, کوئی خلا پایا جاتا ہے کہ جس کو پر کیا جانا ہے, جس میں مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. ہیلپ کون مانگتا ہے جو اس کام کو خود انجام نہیں دے سکتا, اس کے اندر ایک خلا پایا جاتا ہے, ایک نقص پایا جاتا ہے, ایک کمی پائی جاتی. پروردگار متعال کی ذات کی نسبت تو میں اور آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی ذات میں کوئی کمی پائی جاتی ہے, کوئی خلا ہے, کوئی نقص ہے, کوئی ایسی ڈیفیشنسی ہے کہ جس کو پورا ہونا ہے, اس کو مدد کی, ہیلپ کی ضرورت ہے. نہیں, بلکہ وہ پروردگار تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ پروردگار تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اس کے قبض قدرت میں تو سب کچھ ہے. اسی لیے کہا نا کہ تبارک الذی بیدہ الملک, کہ جس کے قبض قدرت میں سارا کا سارا عالم ملک ہے. یعنی یہ جہاں تک تمہاری نگاہیں جاتی ہیں, جہاں تک تم دیکھ پاتے ہو, جو کچھ عالم ملک میں ہے, یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ سمندر, جو کچھ ہے وہ سب کا سب کس کے قبض قدرت میں ہے؟ خدا کے قبض قدرت میں. بیدہ الملک, اس کے قبض قدرت میں, گویا اس کی مٹھی میں ہے سب کچھ. تو وہ پروردگار کے جس کی نسبت ہم اس عقیدے پر ہیں کہ علی کل شیء قدیر ہے, جس کی نسبت ہم اس عقیدے پر ہیں کہ وہ جو چاہے کن فیکن. آپ پڑھتے ہیں سورہ مبارکہ یاسین کی جو آخری آیات ہے, اس میں آپ اس بات کو پڑھتے ہیں فسبحان الذی, آپ پڑھتے ہیں کہ کن فیکن کا مالک ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد, پھر ارادہ کرنے کے بعد اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کو کسی پروسیس سے نہیں گزرنا پڑتا. مجھے اور آپ کو جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر میں ارادہ کروں کہ مجھے یہاں سے اٹھ کر کے دروازے تک جانا ہے, تو ارادہ مجھے نہیں پہنچائے گا. اس ارادے کے بعد مجھے قدم آگے بڑھانا پڑے گا, اس ارادے کے بعد مجھے عمل کرنا پڑے گا, تب جا کر کے میں اس مقام تک پہنچوں گا. کہا کہ نہیں, پروردگار کے یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے پھر اس کے بعد طاقت جمع کرتا ہے پھر قدم اٹھاتا ہے تو وہ کام انجام پاتا ہے. نہیں, کون فیکن, وہ کہتا ہے ہو جا, ہو جاتی. جب وہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو وہ پروردگار کے جس کی نسبت میں اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, کن فیکن کا مالک ہے, جس کام کو چاہے انجام دے سکتا ہے, وہ پروردگار کہہ رہا ہے کونوا انصار اللہ, میرے مددگار بن جاؤ. یہ جو تعبیرات قرآن مجید نے استعمال کی ہیں بہت عجیب تعبیرات ہیں. ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے, عجیب ہے, کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے. اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے بھائی, دنیا میں بھی جو ویل آف ہوتا ہے, جو پیسے والا ہوتا ہے, اس کو قرضے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پروردگار جو ہر چیز کا مالک ہے, ہر چیز کا خالق ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے قرضہ چاہیے, ہے کوئی جو قرضے حسنہ دے. تو ان آیات کے اندر ایک نشانی ہے, ان آیات کے اندر ایک روح ہے, ان آیات کے اندر ایک مطلب ہے, ان آیات کی ایک اسپرٹ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیات کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اسی طرح سے یہ آیت بھی ہے, 61 سورہ اور 14 آیت, پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم, بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہمارے نبی عیسی ابن مریم نے کہا تھا حواریین کے لیے. حواریین کون تھے؟ وہ ایک گروپ کہ جو حضرت عیسیٰ سے بہت قریب تھا, آپ سمجھ لیجئے کہ جو کیڈر تھا کہ جس کی مدد سے حضرت عیسیٰ اپنے تمام تر کاموں کو انجام دیتے تھے, اس کیڈر کو, ان خواص کو قرآن مجید نے کہا حواریون. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین, بالکل اسی طرح جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے کہا حواریون سے. اب کیا کہا؟ کہا من انصاری الی اللہ. بس اس ایک نقطے پر آج آپ میرے ساتھ اگر غور کریں اور میں اپنی بات کو آپ تک منتقل کر سکوں, تو پھر کل انشاءاللہ مزید ہم زیارت سے اور جو مختلف زیارات مفاتیح الجنان میں اور دوسرے مقامات پر آئی ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے بعض چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج اس مقدمے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ, پروردگار نے کیا کہا, کونو انصار اللہ, کس کے مددگار بنو, کس کے مددگار بنو, اللہ کے مددگار بنو. حضرت عیسیٰ سے کہا کہ آپ مدد طلب کیجئے, تو حضرت عیسیٰ کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر آپ بالکل سادہ طور پر اس اسٹوری کو دیکھیں, میں آپ سے کہوں مثال کے طور پر کہ بھائی مجھے مدد کی ضرورت ہے, آپ جائیے اور کسی کو مدد کے لیے بلائیے میری, اور آپ جائیں تو آپ جا کر کے کیا کہیں گے, بھائی کون ہے مولانا کا مددگار؟ آپ کا جملہ کیا ہونا چاہیے, بھائی کون ہے جو مولانا کی ہیلپ کرے, مولانا کی مدد کرے, مولانا کو یہ کام ہے کون انجام دے گا؟ پروردگار کہہ رہا ہے میرے مددگار بنو. حضرت عیسیٰ جب معاشرے میں اور سوسائٹی میں جا رہے ہیں تو سوسائٹی میں جانے کے بعد یہ نہیں کہہ رہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, حضرت عیسیٰ کا جملہ چینج ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں من انصاری, کون ہے جو میری مدد کرے. حضرت عیسیٰ آپ کو پروردگار نے حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کے لیے مدد مانگیں, آپ جائیے اور اللہ کے لیے مدد طلب کریں. من انصاری, کون ہے جو میری مدد کرے, اللہ, اللہ کے راستے میں. اب اس مقام سے وہ مسئلہ اور وہ سوال کے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ پروردگار مدد مانگتا کیوں ہے, وہ مسئلہ اس مقام سے حل ہو رہا ہے کہ پروردگار دراصل مدد نہیں مانگ رہا ہوتا بلکہ پروردگار اپنے راستے پر بلا رہا ہوتا. اسی لیے حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ, کون ہے کہ جو اللہ کے راستے پر میری مدد کرے. یعنی اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہے, ضرورت تمہیں ہے کہ تم اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اپنی دنیا کی سعادت کا بھی اہتمام کرو, آخرت کی سعادت کا بھی اہتمام کرو, تمہیں ضرورت ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے, آؤ میرے پیچھے چلو. من انصاری, جو میری مدد کرے, اللہ, اللہ کے راستے. کیوں حضرت عیسیٰ اس مقام پر اللہ کے لیے مددگار نہیں بلا رہے اور اپنی طرف بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ چلو خدا کی جانب. اگر آپ کو اس بات پر توجہ کرنی ہے تو قرآن مجید میں وہ واقعہ کہ جو شیطان اور پروردگار متعال کے درمیان جو ایک مکالمہ ہے, شیطان اور پروردگار کے درمیان جو ایک کنورزیشن ہے آپ کو اس کو توجہ سے دیکھنا پڑے گا. وہ سارا واقعہ جو آپ کا سنا ہوا ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا. جب پروردگار متعال نے اس سے کہا نا کہ یہاں سے چلا جا, نکل جا, فخرج منہا, یہاں سے چلا جا, انکا رجیم, تو دھتکارا ہوا ہے, اس نے پلٹ کر کے پروردگار سے کیا کہا؟ اس نے پروردگار سے کہا مجھے مہلت دے دے. کس دن تک کی مہلت؟ الی یوم یبعثون, اس دن تک کی مہلت کہ جب تو لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا, اس دن تک مجھے مہلت دے دے, مجھے مہلت چاہیے. پروردگار نے کہا جا, تجھے مہلت دے دی. کرے گا کیا اس مہلت میں؟ اس مہلت میں جو تُو نے ٹائم پیریڈ خدا سے گین کیا ہے, جو ٹائم پیریڈ تُو نے خدا سے لیا ہے, اس میں کیا کرے گا؟ تو پلٹ کر کے اس نے جواب دیا لَأَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, پروردگار میں کہیں اور جا کے نہیں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے. کہاں جا کے بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر جا کر کے بیٹھوں. یعنی شیطان کہنا چاہ رہا ہے, میں بہت ہی اگر کراچی کی زبان میں بات کروں, بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ بازاری زبان میں بات کروں, سلینگ لینگویج میں بات کروں, تو شیطان یہ کہتا چاہ رہا ہے پروردگار میں تیری دکان کے مقابلے میں الگ دکان نہیں کھولوں گا, تیری دکان کے باہر کھڑا رہوں گا اور جو تیری دکان پر گاہک آ رہے ہوں گے نا ان کو گمراہ کر کے لے جاؤں گا, کہیں اور نہیں جا کے بیٹھوں گا. میں لوگوں کو یہ بورڈ نہیں لگاؤں گا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے, آؤ شیطان کے راستے کی طرف, نہیں. لَأَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, صراط مستقیم پر آ کر کے بیٹھ جاؤں گا, صراط مستقیم کے کنارے پر آ کر کے بیٹھ جاؤں گا. اچھا وہاں بیٹھ کے پھر کیا کرے گا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ, قرآن کہتا ہے شیطان کی زبانی کہ میں تیرے راستے کے کنارے بیٹھوں گا اور ان کو اغوا کر کے لے جاؤں گا, چالاکی سے, مکاری سے. اغوا کیسے کیا جاتا ہے؟ چھوٹے بچوں کو جو اغوا ہو جاتے ہیں کیسے اغوا کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ دیکھو چاکلیٹ تمہیں دیں گے, آؤ آؤ تمہیں گھمانے لے کے چلتے ہیں, آؤ تمہیں ذرا کسی پارک کا دورہ کروا کے لاتے ہیں. تو معلوم ہے شیطان کو کہ کس کے دل میں کس چیز کی خواہش ہے, جس کے دل میں جس چیز کی خواہش ہے اسے وہ دکھا کر کے اغوا کر کے لے جاتا ہے, اسے پتا ہے کہ کس کے دل میں کس مرحلے کی خواہش ہے. اسی لیے جو دیندار ہے, متدین ہے, اس کو کبھی بھی شیطان شراب کی طرف نہیں بلائے گا, کبھی نہیں بلائے گا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتا ہے کبھی شراب نہیں پیے گا. کیوں؟ کیونکہ دیندار ہے, اس کی عزت جائے گی معاشرے میں, کبھی نہیں پیے گا شراب. اور مولانا حضرات کو بہکانے کا جو طریقہ ہے, جو ٹیکنیک ہے, وہ الگ ہے. اس کے پاس بزنس مین کو بہکانے کی جو ٹیکنیک ہے, جو طریقہ ہے, وہ الگ ہے. جو نوکری کرنے والوں کو بہکانے کا طریقہ ہے, وہ الگ ہے. بچوں کے لیے اس نے الگ پلان مرتب کیا ہوا ہے. یعنی ہر ایک کے خواہش کے مطابق, ہر ایک کے نفس کی کیفیت کے مطابق اس کو بہکاتا ہے. اسے پتا ہے کہ اس کی چاکلیٹ کیا ہے, اسے پتا ہے کہ یہ کس چیز میں رنگینی دیکھتا ہے, اسے پتا ہے کہ کس چیز کی طرف اٹریک ہوتا ہے. اسی لیے اس نے ہر مرحلے پر بہکانے کا الگ الگ انتظام کیا ہوا ہے, گریڈ بنے ہوئے ہیں اس کے یہاں بہکانے کے لیے. تو اب یہاں پر جو ضرورت پیش آتی ہے, وہ پیش آتی ہے ولی خدا کی, کہ ولی خدا کا کام یہ ہے کہ من انصاری الی اللہ, رستہ اللہ کا ہے, لیکن اس اللہ کے رستے پر تم میری مدد کرو اور میرے ساتھ چلو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس راستے کے کنارے پر شیطان اور شیطانی طاقتیں اور شیطانی قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اگر تم ولی خدا کے ساتھ اللہ کے راستے کی جانب نہیں جاؤ گے تو معلوم ہے اسے کہ کون سی رنگینی دکھا کر کے تمہیں بہکانا ہے. وہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے صراط مستقیم کے کنارے پر, اور وہ تمہارے نفس کی کیفیت کے اعتبار سے رنگینی دکھا کر تمہیں بہکا کر لے جائے گا. لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ تم ولی خدا کو پہچانو, اس کی معرفت حاصل کرو, اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کے پیچھے چلو, اس کی اطاعت کرو. اور ان دو کے درمیان کا جو مرحلہ ہے اسے مودت کہا جاتا ہے. بہت سارے کام انسان ذہنی طور پر اس کو قبول کر لیتا ہے. مثال کے طور پر بچے کو معلوم ہے کہ اسکول جانے سے اس کا فائدہ ہے, لیکن پھر بھی صبح نہیں اٹھتا. کیوں نہیں اٹھتا؟ کیونکہ ذہن قائل ہے لیکن اب تک محبت نہیں ہوئی اپنے کام سے. آپ دیکھتے ہیں نا, اسی لیے کہا جاتا ہے جب کیریئر کاؤنسلنگ وغیرہ کے مراحل ہوتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ ایسی فیلڈ کا انتخاب کیجئے جس فیلڈ سے آپ کو محبت ہو. کیوں؟ کیونکہ جس فیلڈ سے آپ کو محبت ہوگی اس فیلڈ میں جب آپ کام کریں گے تو پھر آپ انہماک کے ساتھ اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس پر کام کریں گے. پھر آپ صرف پیسے کمانے کے لیے اس کو جاب سمجھ کے دنیا کمانے کے لیے نہیں, بلکہ پھر آپ اس کے اندر منہمک ہو جائیں گے, آپ اس کے اندر مکمل ڈوب جائیں گے, آپ بہت توجہ کے ساتھ اس کام کو انجام دیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں فیلڈ میں بہت اسکوپ ہے اور بہت اس کی مارکیٹ ہے, لیکن کہا کہ آپ دیکھیں کہ خود آپ کا جی کیا چاہتا ہے. یہ کیریئر کاؤنسلنگ کرنے والے جو افراد ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی موقع پر پہنچ کر کے اکتا جائیں, کسی موقع پر پہنچ کر کے آپ کہیں کہ یہ کیا, اب میرا دل نہیں لگتا اس کام میں, اب میں فیلڈ چینج کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ پہلے آپ نے محبت کے مطابق, اپنی پسند کے مطابق انتخاب نہیں کیا. تاکہ معرفت حاصل کرو ولی خدا کی, معرفت کو حاصل کرنے کے بعد پھر ان سے مودت کرو, ان سے محبت کرو. جب محبت کرو گے تو پھر اطاعت کرنے میں اکتاؤ گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جہاں محبت کی جاتی ہے پھر انسان اپنی پسند ناپسند کو بھول جاتا ہے, پھر انسان کی پسند وہی بن جاتی ہے جو محبوب کی پسند ہوا کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ظاہری طور پر وہ جو بڑا ہی ایک حساس دور ہوتا ہے, ایک حساس مرحلہ ہوتا ہے کہ جب منگنی کر دی جاتی ہے اور انگیجمنٹ کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد اب وہ شادی کے مرحلے تک نہیں پہنچی صورتحال اور انسان بڑی ایک محبت کے مرحلے میں گرفتار ہوتا ہے اپنی زوجہ کے ساتھ, تو کیا ہوتا ہے, وہ کیا کھاؤ گے؟ کہ جو اس کو پسند ہے وہ کھاؤں گا. وہ کیا پہنو گے؟ جو اس کو پسند ہے وہ پہنوں گا. کیا ہو گیا تمہاری پسند ناپسند کو؟ کل تک تو اپنی پسند ناپسند کے مطابق پہنتے تھے, اپنی پسند ناپسند کے مطابق کھاتے تھے, اب کیا ہو گیا؟ تو جواب کیا ملتا ہے بھائی, اب محبت کر لی. جب محبت کر لی جاتی ہے تو پھر انسان کی پسند ختم ہو جاتی ہے, پھر محبت کے بعد پسند وہی ہوتا ہے جو محبوب کو پسند ہوتا ہے, اور انسان کو وہی ناپسند ہوتا ہے کہ جو محبوب کو ناپسند ہوتا ہے. اسی لیے زیارات نے بار بار کہا کہ اس جملے کو دہراؤ, انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, میں آپ کا محبوب ہو چکا ہوں, میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں, میں آپ کا محب ہو چکا ہوں, آپ میرے محبوب ہیں. آج کے بعد سے میری دوستی میری پسند کے مطابق نہیں ہے, میری دوستی آپ کے پسند کے مطابق ہے. اللہ آج کے بعد میری دشمنی یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے برا بھلا کہا, میری دشمنی یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کسی نے برا کیا, نہیں, میری دشمنی یہ ہے کہ کون ولی یہ خدا کا دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں نے محبت کر لی. جب میں نے محبت کر لی تو اب محبت کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی پسند ناپسند ختم ہو جاتی ہے, پسند ناپسند منتقل ہو جاتی ہے محبوب کی پسند ناپسند. تو کہا کہ جب تک مودت اختیار نہیں کرو گے, جب تک محبت نہیں کرو گے اطاعت نہیں کر سکتے. اطاعت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے. جب محبت کرو گے تو ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو گے, ان کی پسند کے مطابق زندگی گزارنا چاہو گے. جب ان کی پسند کے مطابق زندگی گزارنا چاہو گے تو خود بخود تمہاری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو جائے گی خود بخود. پھر اب تمہیں ہر وقت جب بھی نماز کا وقت آئے گا تمہیں اپنے نفس پہ جبر کر کے نہیں جانا پڑے گا. میں بعض اوقات اس بات کو بیان کرتا ہوں, اور ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ نہیں رکھتا اور بیان کرتا ہوں, نہیں, عقیدہ رکھتا ہوں اور بیان کرتا ہوں, اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو معاشرے میں بے عملی ہے اس وقت اس کے ایک بہت بڑے ذمہ دار وہ افراد ہیں کہ جو مجھ جیسے لباس میں ہیں اور میرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اب تک یہ نہیں سمجھا پایا ایک مومن کو کہ یہ مومن کیا اس میں محبت کی کمی ہے. یہ اس گرمی کے اندر آ کے بیٹھتا ہے فرش اعضا کے اوپر, یہ اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ اس کا بیہیویئر کیا بتا رہا ہے؟ یہ اس کا بیہیویئر بتا رہا ہے کہ یہ محبت کرتا ہے اہل بیت سے. مسئلہ کس بنیاد پر ہے کہ مجھ جیسے لوگ اب تک یہ نہیں سمجھا پائے کہ یہ بھی محبت کے تقاضوں میں سے ہے اور تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے. کیونکہ جسے وہ محبت کا تقاضا سمجھ رہا ہے اسے پوری طرح سے ادا کر رہا ہے. میں نہیں بتا پایا اب تک, میں نہیں سمجھا پایا کہ جس طرح سے نعرہ حیدری لگانا محبت کا تقاضا ہے, ویسے ہی واجبات پر عمل کرنا علی سے محبت کا تقاضا. یہ میں نہیں سمجھا پایا, میری غلطی ہے. میں اب تک نہیں سمجھا پایا کہ جیسے اہل بیت کے دشمنوں سے لعنت کرنا محبت کا تقاضا ہے, ویسے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا محبت علی ابن ابی طالب کا تقاضا ہے. یہ میں نہیں سمجھا پایا, کیونکہ اسے جو معلوم ہے اس پہ وہ عمل کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ میں اب تک اس کو کنوینس نہیں کر سکا, میں اب تک قائل نہیں کر سکا. اسی لیے کیا ہوتا ہے, مجھے بار بار آ کے کہنا پڑتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو. کیوں؟ کیونکہ میں نے نماز کو محبت کے ساتھ جوڑا نہیں ہے. مجھے بار بار آ کے نہیں کہنا پڑتا مجلس میں آؤ مجلس میں آؤ مجلس میں آؤ. کون سا اعلان ہوتا ہے مجلس کا؟ آج آپ کو کس نے بلایا ہے؟ کوئی آیا تھا آپ کو آپ کے دروازے پر بلانے کے لیے؟ کیوں آپ چلے آئے؟ اس لیے کیونکہ آپ نے اس مجلس کا کنیکشن جوڑ دیا ہے محبت کے ساتھ. اور جب کنیکشن محبت کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر کسی کے بلانے کا انتظار نہیں کیا جاتا, انسان خود بخود چلا آتا ہے. لیکن مجھے کیوں بار بار کہنا پڑتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو روزہ رکھو, کیوں کہنا پڑتا ہے؟ کیونکہ میں نے اس کنیکشن کو نہیں جوڑ پایا محبت کے ساتھ. ایک دفعہ جب پتہ چل جائے گا نا کہ نماز پڑھنے سے اور مصلی پر کھڑے ہونے سے میرا مولا مجھ سے خوش ہوتا ہے, تو پھر بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مولانا بعد میں آئیں گے, جوان پہلے مصلی پر نظر آئے گا. تو اب اس درمیان ولی خدا کا کام کیا ہے؟ ولی خدا کا کام یہ ہے کہ ولی خدا اس ڈسٹریکشن سے بچائے, ولی خدا اس شیطان اور شیطانی طاقتوں کی جو ڈسٹریکشن ہے, جو وہ گمراہ کرنے کے لیے اور اغوا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس سے بچائے. اور اس سے بچا کر کیا کرے؟ اللہ کے راستے پر لے کر کے جائے. یہ ہے ولی خدا کا کام. ہر زمانے میں ولی خدا کا کام کیا ہے؟ ولی خدا کا کام یہ کہ پہلے وہ اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کر کے جائے, پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پر اللہ کے پیغام کو لے کر کے زمین پر آئے, دوبارہ لوگوں کے درمیان آئے, اور اب دوبارہ لوگوں کو لے کر کے خدا کی طرف جائے. یہ ہے ولی خدا کا کام. اسی لیے جو افراد پہلے سے معرفت خدا کے مرحلے پر ہیں, پروردگار انہیں بھیجتا ہے تاکہ اب تم جاؤ خدائی پیغام لے کر کے, اور اب لوگوں کو لے کر کے آؤ میری جانب. تو اس مقام پر ولی خدا کا کردار کیا ہے؟ ولی خدا کا کردار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس ڈسٹریکشن سے بچائے, وہ جو اغوا کرنے والے, وہ جو شیطانی طاقتیں شیطانی قوتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس سے بچائے, اور اسے بالکل سیدھے راستے کے اوپر صراط مستقیم کے اوپر لے کر کے چلے پروردگار کی طرف. اسی لیے کیا کہا؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ, کون ہے جو میرے ساتھ اللہ کی طرف چلے؟ کون ہے جو ولی خدا کے ساتھ اللہ کی طرف چلے؟ کون ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے کے ساتھ اللہ کے راستے پر قدم آگے بڑھائے؟ تو اب اس مقام پر جتنی بھی عبادتیں ہیں, ان عبادتوں کا فلسفہ کیا ہے؟ جتنی بھی عبادتیں ہیں, بس یہ آخری ایک بات سن لیجیے تاکہ میری بات ایک مقام تک پہنچ جائے اور پھر میں کل سے اسی مقام سے اس کو کنٹینیو کر سکوں. تمام تر جتنی بھی عبادتیں ہیں, ان عبادتوں کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ پروردگار کو میرے بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اسے؟ پروردگار کو میرے سجدہ کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ نہیں. میرے حج پر جانے سے بار بار خدا کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ نہیں. میرے بار بار زیارت پر جانے سے خدا کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. پھر کیوں کہا گیا کہ ان عبادتوں کو ایک کنٹینیوشن کے ساتھ اور استمرار کے ساتھ انجام دیتے رہو؟ کیا وجہ؟ فلسفہ عبادت کیا ہے؟ جب پروردگار کو ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دے, جاؤ اپنی مرضی کی زندگی گزارو. کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں, نماز دن میں 5 دفعہ, روزہ سال میں 1 دفعہ, حج زندگی میں 1 دفعہ, مال اتنا جمع ہو جائے تو زکات دو, خمس دو, امر بالمعروف اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر ذمہ داری سمجھتے ہو نہی عن المنکر کرو, اہل بیت کے دشمنوں سے تبرہ کرو, اہل بیت کے ساتھ تولا کرو. کیوں ان عبادتوں کو فرض کرتا؟ کیا ضرورت ہے پروردگار کو؟ خدا کو ضرورت نہیں ہے. فلسفہ عبادت کیا ہے؟ فلسفہ عبادت یہ ہے کہ عبادت تمہیں ولی خدا کے ساتھ جمع کر سکے، یعنی تم ولی خدا سے دور نہ چلے جاؤ، ایسا نہ ہو تم ولی خدا سے دور چلے جاؤ اور سمجھتے رہو کہ میں اللہ کے راستے پر ہوں، یعنی عبادتیں ذریعہ ہے ولی خدا تک پہنچانے کے لیے، عبادتیں ذریعہ ہیں ولی خدا. جب نماز پڑھنے آؤ گے تو خود بخود ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، عبادت کیسے کی جاتی ہے. جب یہ سوال پیدا ہوگا تو فوراً کسی ایسے کی تلاش شروع ہوگی جو نماز پڑھنے کا وہ طریقہ بتائے کہ جو خدا نے بتایا ہے. بس جیسے یہ سوال پیدا ہوگا کہ نماز پڑھنے کا وہ طریقہ جو خدا کو پسند ہے وہ کون بتائے گا، فوراً ولی خدا کی تلاش میں نکلو. یعنی ہر عبادت تمہیں ولی خدا تک پہنچانا چاہتی ہے تاکہ ولی خدا تمہیں خدا تک پہنچا سکے. یعنی یہ عبادتیں مختلف راستے ہیں کہ جو ولی خدا کے محبر پر جا کر کے ختم ہوتے ہیں، اور پھر یہ ولی خدا کے محبر پر جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ولی خدا انہیں لے کر کے جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کربلا میں خود بخود گفتگو منزل مصائب سے مربوط ہو گئی. کربلا کے میدان میں کیا حر پہلے نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن وہ نماز اسے خدا سے قریب کر رہی تھی یا دور؟ کیوں؟ کیونکہ نماز کی ڈائریکشن ولی خدا کی طرف نہیں تھی. روزہ رکھ رہا تھا، حج کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، حافظین قرآن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ڈائریکشن ولی خدا کی طرف نہیں تھی تو نقصان اٹھا رہا تھا. لیکن جیسے ہی ڈائریکشن ولی خدا کی طرف ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ آئندہ آنے والی نمازیں قبول ہو گئیں بلکہ جو پہلے پڑھی تھیں اس پر بھی چار چاند لگ گئے. کیوں؟ کیونکہ ڈائریکشن کو درست کر لیا. تو عبادتیں سب ولی خدا کے محور کی طرف ہونی چاہیے. محور مرکز، وہ سینٹرل پوائنٹ کے جس پر ساری عبادتوں کو جمع ہونا ہے اور ساری عبادتوں کا رخ اور ڈائریکشن ہونا چاہیے ولی خدا کی طرف. تو ہر عبادت کو خدا نے ولی خدا کی طرف جانے کے لیے فرض کیا، اور انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے عزاداری سید الشہداء. عزاداری سید الشہداء کیا ہے؟ عبادت ہے، واقعاً عبادت. تو جب عزاداری سید الشہداء عبادت ہے تو اس عبادت کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ کہ مجھے ولی خدا تک پہنچائے. یہ ولی خدا کا تذکرہ مجھے ولی خدا کے قریب کرے. تو اب مجلسوں سے، اس غم سے، اس حزن سے مجھے کیا حاصل کرنا ہے؟ مجھے ولی خدا کی قربت حاصل کرنی ہے. کیونکہ جب ولی خدا کے قریب ہو جاؤں گا، ولی خدا من انصاری الی اللہ، اس مرحلے تک پہنچ جاؤں گا، مدد کروں گا ولی خدا کی، ولی خدا مجھے خدا تک لے کر کے جائے. بس عزیزان گرام قدر، میرا وقت تمام ہو گیا. روایات نے لکھا کہ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا، کہا کہ جب حضرت عبداللہ نے، حضرت رسول اللہ کے والد نے یہ منت مانی تھی، نذر کی تھی کہ پروردگار اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اس کے گلے پہ چھری چلا دوں گا. کہا پروردگار نے 10 بیٹے عطا کیے، اور اس کے بعد پھر ان بیٹوں کی ماؤں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں خانہ کعبہ میں. اور اس زمانے میں جو ایک طریقہ کار تھا قرآن ڈالنے کا، تیر کے ذریعے سے، کہا کہ قرآن ڈالوں گا اور اس میں جس کا بھی نام آئے گا اسے اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. حضرت عبداللہ کہا کہ نہایت خوبصورت، اپنی ماں کے چہیتے، اپنے باپ کے چہیتے بیٹے. کہا کہ جب گئے اور دیکھا کہ حضرت عبداللہ کا نام آیا ہے قرآن میں تو واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ اپنی ماں کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ماں حضرت عبداللہ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے. ایک دفعہ فاطمہ نام تھا ان کی ماں کا بھی، کہا کہ فاطمہ اس بیٹے کا نام آیا ہے قرآن میں. ایک دفعہ ماں نے رونا شروع کر دیا. ایک دفعہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ نہیں، اب اللہ کی راہ میں چونکہ وعدہ کیا ہے، قربانی کرنی ہے، جتنا بھی محبوب بیٹا ہو اسے لے کر کے چلے. کہا کہ جیسے ہی گھر سے کچھ باہر نکلے تھے، ایک دفعہ ماں نے آواز دی عبداللہ. عبد المطلب نے کہا جاؤ ماں کو جواب دو. جب بیٹے نے جا کر کے ماں کو جواب دیا تو کہا بیٹا میرے قریب آؤ. کہا اماں کیا کام ہے؟ کہا میں اس جگہ کے بوسے لینا چاہتی ہوں کہ جہاں چھری چلے گی. اس مقام پر صحاب رحمت اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ایک عجیب جملہ لکھتے ہیں. کہا کہ عبداللہ کی ماں کو پتا تھا کہ صرف ایک جگہ چھری چلے گی، اس نے بوسے لے لیے. علی اکبر کے ماں اپنے بیٹے کے کس کس جگہ کے بوسے لے، کیونکہ اس کا تو پورا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا ہے. کا ایک مرتبہ جب لے کر کے چلے، کچھ وصیتیں ہیں حضرت عبداللہ کی اپنے بابا سے جس کو نقل کیا، کہ بابا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دو تاکہ میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ بنوں. ایک دفعہ باپ نے کہا بیٹا مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارے ہاتھ باندھ سکوں. عبد المطلب آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھ سکیں، آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے، ایک بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور باپ نے کسی طرح اپنے آپ کو اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچایا. کہ میری دوسری وصیت یہ ہے بابا کہ جب آپ مجھے قتل کریں نا تو کوشش کیجئے گا میرا خون آپ کے لباس پہ نہ لگے، کیونکہ جب ماں اس خون کو دیکھے گی تو ماں پر بڑا گرا گزرے گا، ماں دیکھ نہیں پائے گی. عبد المطلب نے کہا بیٹا قبول ہے، میں کوشش کروں گا میرا لباس خون آلود نہ ہو جائے، میرے لباس پر تمہارا خون نہ لگے. میں کہوں گا عبد المطلب یہاں آپ کو اس بات کا خیال ہے کہ ماں خون آلود بدن نہ دیکھے. جب علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا کر کے لے جائیں گے گنج شہیدہ میں رکھیں گے، ماں کا کیا عالم ہوگا. کہا میری تیسری وصیت یہ ہے بابا کہ میرے بعد میرے بھائیوں کو کہیے گا کہ مجھے یاد کریں. میں کہوں گا علی اکبر تیرے بھائی ہیں کہاں جو تجھے یاد کریں، سارا لشکر تو حسین پر قربان ہو گیا. عبداللہ نے کہا میری ایک اور وصیت یہ ہے بابا کہ میری ماں کا خیال رکھیے گا. لیکن کربلا میں یہ وصیت پوری کیسے ہو؟ باپ زندہ رہے تو ماں کا خیال رکھ سکے، علی اکبر ابھی تو جا رہا ہے، تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. آخری وصیت کی کا بابا میری اماں سے کہیے گا میرے قبر پر آئے میرے لیے آنسو بہائے. لیکن قبر پر آ کر کے آنسو وہ ماں بہا سکتی ہے جس کے ہاتھ پسے گردن نہ بندھے ہو، قبر پر آ کر کے وہ ماں آنسو بہا سکتی ہے جسے قیدی بنا کر کوفہ اور شام نہ لے جایا جا رہا ہو. علی اکبر کی ماں قبر پر کیسے آنسو بہائے؟ ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، کوفہ اور شام کا راستہ ہے. ایک مرتبہ کسی نے نو کے نیزہ پر علی اکبر کا سر دیکھا، ناگہاں زبان پر یہ جملہ آیا، ارے خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. کسی نے کہا ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، ماں کیسے دیکھتی ہوگی جوان کا سر نو کے نیزہ پر. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.